نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، آج اس بک میں سے ہم ٹاپک نمبر 22 نمبر ٹاپک دیکھیں گے، طلباء سے استفسار۔ استفسار کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کا روٹ کھول کے دیکھیں تو فا سین را، یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ تفسیر بنتا ہے۔ الف سین تا لگ گیا تو کچھ پوچھنا، کچھ مانگنا، تو فسرا سے استفسار کیا ہوا کہ ایک اچھا استاد جو ہے وہ طالب علموں سے بھی کچھ باتوں کو سوچنے اور اس پہ غور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بات بتائی جائے اس پہ ان کی توجہ کو بہت زیادہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوئی بات بتانے سے پہلے اسی موضوع کے متعلق اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھا کرتے تھے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، آپ بتائیے، واٹ ڈو یو تھنک، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا سوچتی ہیں، آپ چلیے پھر آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یہ انداز، اس کو کہتے ہیں استفسار۔ تو آئیے چند دلائل دیکھتے ہیں اس چیز کے۔ پہلی مثال مسلمان جیسے درخت کے متعلق سوال پوچھنے کے بارے میں تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من الشجر شجرۃ لا یسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثونی ما ہی، فوقع الناس فی شجر البوادی، قال عبد اللہ رضی اللہ عنہ، ووقع فی نفسی انہا النخلۃ فاستحییت، ثم قالوا حدثنا ما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ہی النخلۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ یقیناً مسلمان کی مانت ہے، بس تم مجھے بتلاؤ کہ وہ کون سا ہے۔ لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے دل میں آیا کہ وہ تو کھجور کا درخت ہے، مگر میں شرمایا، یعنی شرم کی بنا پر خاموش رہا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ہمیں بتلائیے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ سے خود پوچھا، آپ بتائیں، آپ بتائیں کون سا درخت مسلمان کی طرح سے ہے، پھر بتایا، پتہ تو آپ کو پہلے بھی تھا نا۔ تو ہر بات کرنے سے، کہنے سے سپون فیڈنگ کی عادت ہو جاتی ہے، اسٹوڈنٹ سوچتے نہیں، آگے نہیں بڑھتے، ان کے اندر کانفیڈینس نہیں آتا، اپنی سچائی کا ان کو یقین نہیں آتا کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حدیث سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے رہنمائی ملی۔ اس حدیث پر امام بخاری نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں کئی مقامات پر اس روایت کو نقل کیا، اور ایک حد مقام پر اس حدیث کا عنوان انہوں نے رکھا، باب طرح الامام المسألة على اصحابہ لیختبر ما عندہم من العلم، استاد کا شاگردوں سے ان کا علم جاننے کی خاطر سوال کرنے کے متعلق باب۔ اب دیکھیے کہ ٹاپک اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ اس سے بات جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو کے سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث پر علامہ عینی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں عالم کا اپنے شاگرد کی سمجھ بوجھ جانچنے اور انہیں غور و فکر کی ترغیب دینے کے لیے ان سے استفسار کرنے کا استحباب، استحباب کہتے پسندیدہ ہونا، ریکمینڈڈ، یہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر امام رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو عنوان رکھا وہ کیا ہے، باب الفہم فی العلم، علم میں سمجھ بوجھ سے کام لینے کے متعلق باب۔ ابن حجر العسقلانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث شریف میں حصول علم کے لیے سمجھ بوجھ سے کام لینے کی ترغیب ہے، اور مؤلف نے اس حدیث پر باب کا عنوان علم میں سمجھ بوجھ سے کام لینے کے متعلق باب رکھا ہے۔ تو لہٰذا کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہر بات خود بتانے کے بجائے کبھی کبھی پوچھا بھی کرتے تھے۔ دوسری بات، اس میں مومن کی کیفیت بھی دیکھیے، بہت پیاری آیت ہے قرآن میں، سورۃ ابراہیم کی آیت غالباً 30 کے قریب آیت ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اس میں بھی اس حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ اس حدیث سے مومن کو کتنا خوبصورت اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ سننے والے کے ذہن میں ایک بالکل منظر آ جاتا ہے، اب آپ سوچے تو ایک دم سامنے درخت ذہن میں آئے گا، پھر بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ توجہ کا ادھر ادھر جانا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ایک تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فہم دے، مثالی انداز ہو، لوگوں کو ہر چیز بتانے کے بجائے کچھ ان سے پہلے پوچھ بھی لیا کرے، اور دوسری بات ہمیں اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کو ایک بڑا پیارا درخت بنایا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکیوں کا سرسبز و شاداب درخت بنا دے۔ ایک اور مثال مفلس کے بارے میں سوال کرنے کے بارے میں ہے۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اتدرون ما المفلس؟ قال المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متع، فقال ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامة بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وصفق دم ھذا وضرب ھذا فیؤتا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ آپ نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم ہو نہ سامان ہو۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں سے مفلس روزے قیامت نماز روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت باندھی ہوگی، کسی کا مال ناجائز کھایا ہوگا، کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا، اور کسی کو ناجائز مارا ہوگا۔ اس مظلوم کو اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا اور دوسرے کو بھی اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر اس کے ذمے حقوق کی ادائیگی سے پیشتر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا، بتاؤ مفلس کون ہے، پھر ٹھیک جواب نہ دے سکے تو آپ نے بتا دیا، تو اس میں بھی بالکل وہی انداز ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کا انٹلیکٹ بڑھانے کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا مور سوچنے کی عادت ڈالنے کے لیے اسی طرح کا انداز اختیار کیا کریں۔ آپ گیس کریں، آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اس طرح سے لفظ بولنے سے ایک تو اگلے کا بہت شعور جاگتا ہے، توجہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اب اس کے بعد کوئی بہت اہم بات ہے، اور پھر آپ جو بات کہیں گے نا وہ کبھی بھی ان کو بھولے گی نہیں۔ بس اب ہوتا کیا کہ ہم سیدھی سی بات کر کے اپنی نان سٹاپ بات کر کے ختم کر دیتے ہیں، اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کہے گے، کیا سن گے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میں تو اپنے آپ کو بس فارغ کر چکی تھی کسی کو بات کہہ کر، لیکن لوگوں نے کچھ سوچا ہی نہیں۔ تو سیدھی سی گاڑی نہیں چلا لینی چاہیے، بلکہ کبھی اونچی کبھی نیچی کبھی جوش، اور اس طرح بیچ میں سوتوں کو جگانے کے لیے کچھ نہ کچھ پوچھ بھی لینا چاہیے۔ لوگ بالکل الرٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے۔ تیسری ایک اور مثال ہے غیبت کے متعلق۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، اتدرون ما الغیبت؟ قال اللہ ورسوله عالم، قال ذکرک اخاک بما یکرہ، قیل افرائیت ان کان فی اخی ما اقول، قال ان کان فیہ ما تقول فقد اختبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کے متعلق تمہارا وہ بات ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ عرض کیا گیا، اگر میرے بھائی میں میری کہی ہوئی بات موجود ہو تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر اس میں تمہاری کہی ہوئی بات ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں تمہاری کہی ہوئی بات نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ تو یہاں سے غیبت کی برائی کو واضح کرنے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کا یہ عمل ہمیں بہت ہی زیادہ توجہ دکھاتا ہے، اور اسی طرح ان چیزوں کو ہم اپنی عملی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ بالکل آپ اس سیکھ کے دیکھیں، ان چیزوں کو پہ عمل کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سپیچ انٹریکٹیو ہو جائے گی۔ اور صرف ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہی کا رویہ نہیں، بلکہ اور بہت ساری چیزوں میں بھی آپ کو اس سے رہنمائی ملے گی۔ اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 23 ہے، قابل شرم باتوں کا کنایتاً ذکر کرنا۔ بعض دفعہ انسان کو کوئی بات بتانی پڑتی ہے جس کا تعلق حیا سے ہوتا ہے، لیکن دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، مرنے جینے، کھانے پینے، طہارت، سونے جاگنے، ہر موضوع پہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو جب کبھی ایسی باتوں کا کرنے کا موقع ہو تو کرنی تو چاہیے لیکن بہت کھل کے نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس کو بھی بات سمجھ آ جائے جس کے وہ متعلق نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ ایسی باتوں کو چھپا کر, کنایا کا لفظ ہے نا کنا یو کنو سے, یہ جو ہمارا لفظ کان ہے اس سے ہی ہے, چھپانے کو کہتے ہیں نا, مکھنون کا لفظ ہم پڑھ چکے قرآن پاک میں, بات کو چھپا کے کہنا, ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں ڈھکی چھپی بات کرنا. آپ پردہ نشین دوشیزہ سے بھی زیادہ شرمیلے تھے, سراپا حیا تھے, بد زبانی اور بیہودہ گوئی نہ تو آپ کی عادت مبارکہ میں شامل تھی اور نہ ہی آپ ایسا تکلف سے کرنے والے تھے. تعلیم و تربیت کے دوران اگر کسی قابل شرم بات کا ذکر کرنا ضروری ہوتا تو آپ اس کو رمز یعنی اشاروں اور کنائے سے سمجھا دیتے تھے. یہیں سے ہم اب کچھ باتیں دیکھیں گے. ایک واقعہ جو بہت معروف ہے جس کو قصہ جریج کہتے ہیں, اس میں کنایتاً بات ہوئی تھی, آئیے دیکھتے ہیں. امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی اور انہوں نے رسول اللہ سے یہ روایت نقل کی, فرمایا لم یتکلم فی المہد الا ثلاثۃ, عیسیٰ علیہ السلام, وکان فی بنی اسرائیل رجل یقال له جریج, کان یصلی فجاءت امه فدعته فقال اجیبها او اصلی فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات, وكان جريج في صومعته فتأردت له امرأة فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت من جريج, فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتودى وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام, قال الراعي, قالوا نبني صومعتك من ذهب, قال لا إلا من تين. گوت میں تین بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام دوسرے بچے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک تو تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام, اور دوسرے بچے کا واقعہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں جریج نام کے ایک شخص تھے, وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور ان کو بلایا. انہوں نے اپنے دل میں کہا میں والدہ کو جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں. اس پر ناراض ہو کر ان کی والدہ نے کہا اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ آپ اس کو زانیہ عورت کے منہ نہ دکھا دیں. جریج اپنی عبادت گاہ میں تھے کہ ایک عورت ان کے روبرو آئی اور ان سے بات کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا. پھر وہ ایک چرواہے کے پاس آئی, خود کو اس کے سپورٹ کیا اور ایک بچے کو جنم دیا. پھر کہا یہ بچہ جریج سے ہے. لوگ ان کے پاس آئے, ان کے عبادت خانے کو توڑا, انہیں نیچے اتارا اور گالیاں دیں. انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی. پھر بچے کے پاس آ کر کہا اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ وہ بولا چرواہا. لوگوں نے کہا ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہرگز نہیں, مگر مٹی ہی سے بناؤ. اب آپ دیکھیے کہ اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فحش عورت کی برائی کا ذکر کیا کہ جب اس نے ان کے پاس بات کی تو رمز اور اشارے سے بات کی نا, صرف یہ فرمایا کہ وہ عورت ان کے روبرو آئی اور ان سے بات کی اور انہوں نے انکار کر دیا. نہ اس میں لفظ زنا استعمال ہوا, نہ کوئی اور اس طرح کی قابل حیا بات ہوئی. اس پر امام ابن ابی جمرہ نے شرح نقل کی, کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلالت ہے کہ سنت سے ثابت شدہ ادب یہ ہے کہ قابل شرم باتوں کا ذکر کنائے سے کیا جائے. تو یہاں ہم سب کے لیے بات واضح ہے. آپ دیکھیے کہ ایک تو بات ہے کہ بات یہ کی نہ چاہے تو بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا, حلال اور حرام کا معاملہ ہے. لوگ ایسی باتوں کو نہ جاننے کی وجہ سے بعض دفعہ بہت کبھی غلطی کریں گے. دوسری صورت کیا ہے کہ لوگ ایسی باتوں کو کھلے عام بیان کریں کہ بچے بھی سنیں. بعض لوگ چٹخارے لینے والا انداز اختیار کرتے ہیں, وہ بھی درست نہیں ہوتا. تو بات ایسی کرنی چاہیے کہ جس کو اس سے فائدہ ہونا ہے وہ سمجھ جائے, اور جس کو فائدہ نہیں ہونا اس کو بس بات ڈھکی چھپی لگے لیکن نہ پوری سمجھ آئے نہ پوری اس کے لیے ایسی ہو کہ وہ جرت بھی نہیں دینی چاہیے کہ وہ پوچھے کہ آپ نے کیا کہا. بڑا نپاتلا دو ٹوک باعزت قسم کا سٹائل ہونا چاہیے. اگلی مثال غسل حیض میں کنائے کی ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ سے روایت نقل کی, انہوں نے بیان کیا سالت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف تغتسل من خیدتها, قال فذکرت انه علمها کیف تغتسل ثم تاخذ فرصتا من مسك فتطهر بها, قالت کیف تتخر بها, قال تتخری بها سبحان اللہ واستطر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة رضي الله عنها واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم. ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ اپنے حیض کا غسل کیسے کرے. اس راوی نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ آپ نے اس کو طریقہ غسل بتلایا, پھر آپ نے فرمایا تم پھر مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اسے پاکی حاصل کرو. اس عورت نے پوچھا میں اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ, یعنی آپ اس سے زیادہ بات اس موضوع پہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, تو آپ نے کہا سبحان اللہ, اسے پاکی اختیار کرو. آپ نے اپنے چہرے کو چھپا لیا. سفیان بن عیینہ نے اپنے ہاتھ کو چہرے پر رکھتے ہوئے ہمارے لیے اشارہ کیا, یعنی آپ نے اس طرح کیا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اس راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود سمجھاتے ہوئے کہا اس کو خون لگی جگہوں پر پھیر لیا کرو. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے بعد عورت کی شرمگاہ پر کپڑے کے پھیرنے کا ذکر اشارتاً کیا, کنائے سے کیا, پھر مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی اختیار کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی باتیں کرنے سے بالکل رکنا بھی درست نہیں, لیکن اس کو اشارتاً کہا جا سکتا ہے. یہاں یہ بھی دیکھیے کہ ایک عورت ایک مرد سے پوچھ رہی ہے, اور مرد بھی وہ جو نبی ہے اور امت کے لیے باپ کے درجے پہ ہوتا ہے, تو ایسی چیزوں کو اگر آپ کہیں نہ پا سکیں تو مجبوراً جو ضرورتاً کسی دوسرے سے اگر پوچھنا پڑے تو اس میں اشارہ اور کنائے میں بات ہو سکتی ہے. حافظ ابن حجر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے پردے والی باتوں کے متعلق کنایا کرنے کا پسندیدہ ہونا ملتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بات اس پہ کہی کہ اس سے قابل شرم باتوں کے بارے میں اشارے کنائے پر اکتفا کرنا ثابت ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کو دین کی دعوت دینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنے والی عورت کو سمجھانے کی خاطر جواب کو دہرانا, اور پھر اس کے ساتھ نرمی, تحمل اور اعلی اخلاق کا برتاؤ پیش کرنا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے موقع دیا, یہ ساری باتیں سیکھنے کے قابل ہیں. امام ابن ابی جمرہ اس پہ کہتے ہیں کہ اس سے فاضل, فاضل کون ہوتا ہے جس کو فضیلت ملی ہو, یعنی استاد یا عالم, فاضل کے روبرو مفضول کا تعلیم دینا اخذ کیا جاتا ہے. یعنی حضرت عائشہ کا رتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تھا نا, لیکن انہوں نے بھی دے دیا کیونکہ مسئلہ وہ زیادہ اچھی طرح سمجھا سکتی تھی, لیکن یہ فاضل کی جانب سے حکم بیان کرنے کے بعد کی بات ہے. ایسی ہے کہ جیسے کوئی استاد کسی سوال کے جواب میں دوسرے کسی اسٹوڈنٹ سے کہے کہ آپ اس کا جواب دیں, تو استاد جب کہہ دے تو پھر اس طرح سے کیا جا سکتا ہے, خصوصاً جب کہ اس معاملے میں فاضل کے لیے شرم اور ہچکچاہٹ ہو اور مفضول کے لیے ایسی بات نہ ہو, کیونکہ اس میں مردوں کے برعکس عورتوں کی باہمی گفتگو میں شرم والی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ اب وہ تو بتا سکتی تھی نا ایک عورت کو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو نہیں بتا سکتے تھے. تو بہرحال اس سے دیکھیے کہ بات بھی پوری ہوئی, لیکن بات پوری کھلی بھی نہیں کہ اس میں کوئی بے تکلفی کا ماحول پیدا ہو. اسی طرح سے ایک تیسری مثال عورت کی جانب سے دعوت برائی کے متعلق کنایتاً بات کرنے کی مثال, امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی, اللہ کے نبی نے فرمایا سبت یدلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ. کون کون سے؟ الامام العادل والشاب نشا فی عبادت ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی وتفرقا علی ورجل طلبتہ امرأة ذات منصب وجمال ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. انصاف کرنے والا امام, اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان, ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے, دو ایسے اشخاص جو اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی محبت کرتے ہیں, ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی ہے, وہ آدمی جس کو حسب نصب اور حسن والی عورت نے بلایا تو اس نے جواب دیا بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. تب آپ دیکھیے کہ اس میں عورت کی برائی کی دعوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کیا کہا کہ اس کو حسب نصب والی عورت نے اور خوبصورت عورت نے بلایا. اس پر امام ابن جمرہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ شرع کی نظر میں بری چیز کا ذکر کنائے سے کیا جائے اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس عورت نے اس کو طلب کیا اسے سے اخذ کیا جاتا ہے، اور طلب سے مراد یہ ہے کہ اس نے مرد کو اس کے ساتھ بدکاری کی غرض سے دعوت دی، اور آپ نے شرن ممنوع بات کا ذکر کنائے سے کیا، یعنی کھول کے نہیں بات بیان کی۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں کو بالکل ڈھکا چھپا رکھتے تھے، کنائے سے ذکر کرنے کی عادت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدود میں رہتے ہوئے اشاروں سے بات نہ کرتے بلکہ اس صورت میں کھول بھی دیتے تھے۔ امام بخاری نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی، انہوں نے کہا لم اتا معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ قال له لعلک قبلت او غمزت او نظرت قال لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انکتہا لا یکنی قال فعند ذلك امر برجمہ۔ یہ ایک اور واقعہ ہے کہ جب معاذ بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا شاید کہ تو نے بوسہ دیا ہے یا اشارہ کیا یا ہاتھ سے چھوا ہے یا دیکھا ہے۔ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے؟ آپ نے کنائے سے کام نہ لیا، یعنی راوی نے بیان کیا کہ اس موقع پر آپ نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا۔ تو اس پر علامہ عینی کہتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ آپ نے ہم بستری کے الفاظ کے ساتھ صراحت بیان کی، کیونکہ حدود کنایات سے ثابت نہیں ہوتی، یعنی حد لگنی تھی نا ان پہ، تو صرف اشارتاً بات کہتے ہاں اس نے یہ معاملہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ زنا نہ ہوتا، کوئی اور معاملہ ہوتا تو پھر اس پہ حد لگ جاتی جو ہو سکتا ہے کہ غلط ہوتی۔ تو اس وجہ سے یہاں یہ بات آئی کہ ایسے معاملات جہاں ضرورت ہو پھر وہاں کھل کے بات بھی کرنی پڑتی ہے۔ حافظ ابن حجر اس پہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے قابل شرم باتوں کے ذکر میں حیا حدود اللہ کے علاوہ دیگر باتوں میں تھی، اس لیے آپ نے اعتراف زنا کرنے والے سے دریافت فرمایا کیا تو نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے؟ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ ضرورت کے تحت انسان بات کرتا ہے، اور ضرورت ہی انسان کو ایسی باتوں پر زبان کھولنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب اس کے بعد اس سے تھوڑا سا ملتا ہوا بھی اور تھوڑا سا مختلف ٹاپک، اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں۔ 24 نمبر ٹاپک ہے ضروری باتوں کی تعلیم میں نہ شرمانا، ٹاپک نمبر 24 پیج نمبر 236 ضروری باتوں کی تعلیم میں نہ شرمانا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم با پردہ دوشیزہ سے بھی زیادہ حیا والے تھے، یعنی لڑکیوں سے بھی زیادہ آپ میں شرم تھی، لیکن اس کے باوجود آپ مردوں اور عورتوں کو ضروری دینی باتیں بتایا کرتے تھے۔ چند اس کے دلائل دیکھیں گے۔ سب سے پہلے قضاء حاجت کے آداب کی تعلیم۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ میں آتا ہے امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالدی اعلمکم اذا ذهب احدکم الى الخلاء فلا یستقبل القبلۃ ولا یستدبرها ولا یستنجی بیمینہ وکان یامر بثلاثۃ احجار ونہا عن الروث ورمۃ۔ میں تمہارے لیے باپ کی مانت ہوں، میں تمہیں سکھاتا ہوں جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو قبلے کی طرف نہ چہرہ کرے اور نہ ہی پشت اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین پتھر استعمال کرنے کا حکم دیتے اور گوبر اور بوسیدہ ہڈی سے منع فرماتے۔ اس حدیث پر علامہ سندھی بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ میں تمہارے لیے والد کی مانت ہوں، جیسے والد اپنے بچے کو ہر ضروری بات سکھاتا ہے، اور اس سلسلے میں قابل شرم بات کی تمیز نہیں کرتا۔ آپ نے جو آداب قضاء حاجت کے بیان کیے یہ بات اس کے لیے تمہید کے طور پر تھی، کیونکہ انسان عموماً ایسی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے اور خاص طور پہ بڑے لوگوں کی مجلس میں شرم محسوس کرتا ہے۔ تو اسے کیا پتہ چلا کہ جب بچے کی تعلیم ہو، بچے کو سکھایا جائے، تو پھر ایسی باتوں کو کلیئرلی بتا دینا چاہیے تاکہ وہ کوئی غلطی نہ کرے۔ ایک اور حدیث امام مسلم نے اس کو نقل کیا، قیل له قد علمکم علمکم نبیکم کل شئین حتی الخراعۃ قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلۃ بغائطی او بول او ان نستنجی بیمینی او ان نستنجی باقل من ثلاثۃ احجار او ان نستنجی برجیء او عزم۔ ان سے بطور تان کہا گیا کہ کیا تمہارے نبی نے تمہیں ہر بات سکھلائی؟ یہاں تک کہ قضائے حاجت بھی، یعنی ٹوائلٹ کیسے یوز کرتے ہیں؟ سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بالکل بلا شبہ انہوں نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم رفع حاجت یا پیشاب کرتے وقت قبلہ رخ ہوں، اور یہ کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا ہم تین سے کم پتھر یعنی ڈھیلے استعمال کریں، یا ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں۔ اس پر امام نووی کہتے ہیں کہ اجل کا معنی ہاں ہے، اور یہ لام پر جزم کے ساتھ ہے، جیسے اجل لام پہ ختم ہو گئی نا بات۔ سلمان رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے ہمیں دین کی ہر ضروری بات سکھائی، اور نکتہ چینی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ قضاء حاجت کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمیں تو اس پہ کوئی شرم نہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو بھی دین سکھاتے وقت ایسی باتیں جو ہیں وہ ضرور بتانی چاہیے، تاکہ اس کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے ان معاملات میں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے عورت کے اختلام کے بارے میں، امام مسلم نے حضرت انس سے روایت کیا، جات ام سلیم رضی اللہ عنہا وہی جدت اسحاق الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت له وعائشة عندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة ترى ما یرى الرجل فی المنام فترى فی نفسها ما یرى الرجل من نفسه فدحت النساء تربت یمینک فقال لی عائشة رضی اللہ عنہا بل انت فتربت یمینک نعم فلیغتسل یا ام سلیم اذا رأت ذلک۔ ام سلیم جو اسحاق کی دادی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے عرض کیا، اور اس وقت عائشہ بھی آپ کے پاس تشریف فرما تھی، یا رسول اللہ، عورت خواب میں وہی کچھ دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے، اور وہی چیز وہ اپنے ہاں پاتی ہے جو مرد پاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہے ام سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ ایسی ہے جیسے ہمارے کلچر میں کسی کو کہتے ہیں تمہارا بیڑا تر جائے، یا یہ کیا کیا تم نے، یعنی محبت کا ایک انداز ہے۔ آپ نے عائشہ سے فرمایا، بلکہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے اے ام سلیم، ہاں جب عورت ایسا دیکھے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ام سلیم کے سوال کو اپنے ناپسند نہیں کیا، بلکہ عورتوں کی ضرورت کا بھی جواب دیا، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتراض کرنے پر انہی کا احتساب فرمایا۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرع میں کوئی شرم نہیں، مقصد پتہ ہونا چاہیے، ارادہ کیا ہے، پوچھنے والا کس نیت سے پوچھ رہا ہے، ارادہ کیا ہے، اس سوچ کے ساتھ انشاءاللہ جب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے۔ اس پر امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تم ان کلمات یعنی تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے کی زیادہ سزاوار ہو، کیونکہ انہوں نے تو دین کی ایک ضروری بات کے بارے میں سوال کیا، اس لیے ان پر اعتراض درست نہیں، بلکہ تم اختصاف کی مستحق ہو، کیونکہ تم نے ایک ایسی بات پر ملامت کی جو کہ قابل ملامت ہی نہیں۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فیورٹزم نہیں تھا، چاہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لاڈلی پیاری بیوی تھی، لیکن آپ نے اب ان کی بات پہ کسی دوسری عورت کی صحیح بات کو غلط نہیں کہا۔ پھر اسی طرح ایک اور کی دلیل، عورت کی دبر میں جمع کی ممانعت۔ یہ روایت امام احمد بن حنبل، ابن ماجہ اور ابن حبان رحمہ اللہ نے بیان کی، حضرت خزیمہ بن ثابت اس کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحی من الحق ثلاث مرات لا تات النساء فی ادبارہن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ تین مرتبہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی، عورتوں کی دبر یعنی پیٹھ میں جمع نہ کرو۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی پیٹھوں میں جمع کرنے سے منع فرمایا، اور اس سے پہلے تمہید کے طور پر تین بار اس حقیقت کو واضح کیا۔ اس پر علامہ طیبی کہتے ہیں، یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ حق کے کہنے اور ظاہر کرنے کو نہیں چھوڑتے۔ ظاہری طور پر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یقیناً میں شرماتا نہیں، لیکن آپ نے اس بات میں زیادہ مبالغہ اور تاکید کی غرض سے اللہ کی طرف نسبت فرمائی۔ تو بہرحال یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بات تو بتانی پڑتی ہے، جس طرح نبی کو ہر بات بتانی تھی، آپ پہ لازم تھی کہ علم کو لوگوں سے شیئر کریں، اسی طرح استادوں کو بھی بتانی پڑتی ہیں۔ اصل بات یہ کہ ایسی باتوں کو سننے والے اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اس کے کرنے پر، پوچھنے پر، ایسی باتوں پر क्या वाकई वो इल्म की खातिर से सुन रहे होते हैं या फिर सिर्फ एक अपनी जुबान के चस्के के लिए?